نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم تفہیم السنہ سیریز کی کتاب نمبر 10 حج اور عمرے کے مسائل اس کو شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ ہمیں اس کتاب کے پڑھنے کے دوران ہی وہ ایمان اور تقویٰ عطا فرمائے کہ جو حج اور عمرے کا ایک بہت بنیادی ثمرہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا پھل ملتا ہے حج اور عمرہ کرنے والے کو، کہ اس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے، تقویٰ آ جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے اور دوسروں لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا، کام کرنا، یہ سب حج کی چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری چیزیں عطا فرمائے. اس موضوع پہ ایک پورا الگ سے ٹاپک ہے، حج اے ٹو زی کے نام پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو سننا چاہیں، لیکن اس کو ہم اس وقت براہ راست پہلے چیپٹر سے شروع کرتے ہیں جو بک کے پیج نمبر 48 پر ہے. مزید تفصیلات کے لیے اگر کوئی چاہے تو وہ الگ سے ٹاپک سن سکتا ہے. پھر یہی بات، تھوڑا سا ایک سیریز ہے لبیک اللہم لبیک، ویب سائٹ پہ موجود ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں حج کی روحانیت اور اسپرچولیٹی پہ بات ہوئی ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا چیپٹر، فردیت الحج. حج کی فرضیت. حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، کلمہ شہادت، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج اور رمضان کے روزے رکھنا. اسے بخاری نے روایت کیا. تو یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حج جو ہے یہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے چوتھا رکن ہے. پھر دوسری چیز، اگر آپ ترتیب کو سامنے رکھیں تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے انسان اپنی زکوٰۃ کے معاملے کو دیکھے، نمازوں کو دیکھے اور اپنے توحید کو دیکھے. تو حج پہ جانے کے کاموں میں سے جو باقی کام ہیں، اس میں یہ چیز اس حدیث سے ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ جس کے عقیدے میں ضعف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کوئی کمی ہے یا اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی اچھا لگتا ہے اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اچھی لگنی چاہیے، اور جس کا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق ابھی ایسا نہیں بنا کہ جو ہونا چاہیے، پھر اس کی نمازیں ابھی قائم نہیں ہو رہی، زکوٰۃ نہیں ادا ہو رہی، تو اس کو پہلے ان چیزوں کی فکر کرنی چاہیے. بغیر کسی تیاری کے جب حج پہ انسان چلا بھی جاتا ہے یہ سوچ کے کہ فرض ہے اور فرض پورا کروا لوں اور مردہ بخشوا لیا جائے، لیکن جب باقی چیزیں بیچ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں تو بعض دفعہ پھر وہ چیز بھی انسان کے لیے زیادہ فائدے کا سبب نہیں بنتی. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ حج کر بھی آتے ہیں لیکن اس کے باوجود حج کی جو روحانیت ہے یا حج سے جو چیز ان کو ملنی ہوتی ہے وہ نہیں ملتی. دوسری چیز جو بڑی اہم ہے جس پہ واقعی توجہ کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے کہ حج ساری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، یعنی ایک دفعہ حج فرض ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ بار بار حج کے لیے جاتے ہیں اور ان کا خیال کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر سال حج پہ جائیں، کوئی دوسرا جا سکتا ہے تو جائے، نہیں جا سکتا تو نہ جائے. اس کے لیے بعض دفعہ جو کوٹا سسٹم ہوتا ہے، جو کمی بیشی ہوتی ہے کہ اتنے لوگ جائیں اتنے نہ جائیں، تو اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے. تو اگر کوئی خود حج کر چکا ہو تو اس کو صرف عادتاً ہی ہر سال حج کے لیے چلے جانا اور باقی دوسری چیزوں کو ادا نہ کرنا یہ درست نہیں ہوتا. باقی اس میں کوئی چلا جاتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن بہرحال حکم کیا ہے کہ ایک بار فرض ہے. حدیث کو دیکھتے ہیں پھر اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایہا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسکت حتى قالها ثلاثا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم
ثم قال
ذروني
ما
تركتم
فَإِنَّمَا هَلَكَ
مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ
وَاخْتِلَافِهِمْ
عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ
فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ
بِشَيْءٍ
فَأْتُوا مِنْهُ ما استطعتم وإذا نحيتكم عن شيء فدعوه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور فرمایا لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہذا حج کرو. ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کریں؟ رسول اللہ خاموش رہے حتیٰ کہ صحابی نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا. تب آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم یہ نہ کر سکتے. پھر فرمایا جو چیز میں تم کو بتانا چھوڑ دوں اس بارے میں تم بھی مجھ سے سوال نہ کیا کرو. تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے زیادہ سوال کرنے اور ان سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے. لہذا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو حسب استطاعت اس پر عمل کرو اور جب کسی چیز سے منع کروں تو رک جاؤ، سوال جواب مت کیا کرو. اسے مسلم نے روایت کیا. تو یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ حج ایک ہی بار فرض ہے، اور اگر کوئی ایک بار صحیح طریقے سے حج کر لیتا ہے تو اس کا فریضہ تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر زندگی میں کبھی دوبارہ موقع ملے تو انسان کر سکتا ہے، انکار نہیں. خاص طور پہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ہم نے پہلی دفعہ حج کیا تھا تو ہمیں زیادہ سمجھ نہیں تھی، ایسے ہی کر کے آگے رسمن کر کے آگے. بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک کمپلیمنٹری قسم کا حج کا ٹور بنا لیا جاتا ہے کہ چلے اب برکت ہو جائے اس جوڑے کی زندگی میں اور حج کر کے آ جاتے ہیں. اب وہ کچی عمر بھی ہوتی ہے اور حالات بھی کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں، تو اب ایسے وقت میں حج کیا ہوا ہے تو اب دوبارہ حج کرنے کا موقع آئے تو کر سکتا ہے کوئی انسان، اور اس نیت سے بھی کر سکتا ہے کہ ایک حج سے دوسرے حج کے بیچ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ایک تو دوسروں کے حق پہ ڈاکہ پڑے، نمبر ایک، یعنی کہہ دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ جس نے ایک حج کیا وہ دوبارہ اس سال مت آئے. پوسیبل ہے کسی سال اتنے زیادہ لوگ آ چکے ہوتے ہیں یا کسی کنسٹرکشن کی وجہ سے وہاں تھوڑے لوگوں کی اجازت ہے، کوئی اور وجہ، تو پھر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہمیشہ مومن ایثار اور قربانی والا ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، ٹھیک ہے. پھر دوسری بات ہے کہ بعض لوگ اسی طرح بار بار کرنا اور پھر اس میں اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، جس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا اس بک میں ہم آگے پڑھیں گے. تو کوئی ایسی چیزیں جو ناجائز ہیں جائز بنا کے، یا ایسی کمائی کے جو شبہ میں ڈال دے لیکن یہ سوچ کر کہ کوئی بات نہیں مجھے حج ہی کرنا ہے نا، اس کے بعد تو میں زیادہ سے زیادہ کما لوں یا لے لوں منی کسی سے اس طرح کہ جو میرے لیے جائز نہیں، تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھی جا سکتی ہیں. دوسری بات، یہاں سے آپ کو شاید اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آپ نے کیوں منع کیا سوال جواب سے، تو آپ دیکھیے کہ دین صرف سوال جواب سے نہیں ملتا. اس وقت دین آ رہا تھا، ابھی اسلام کے ابتدائی مراحل تھے، وہی کا سلسلہ عام تھا. صحابہ کرام اتنے محتاط ہوتے تھے بات کرتے ہوئے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جو بات ہم پوچھیں گے اس کے جواب میں کوئی نہ کوئی بات نازل ہو جائے گی، تو پھر وہ ہمارا نام آئے گا. جیسے آپ پڑھتے ہیں کئی آیتیں کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئیں, یہ سوال پوچھا تو یہ جواب آئی, تو وہ اتنے مختار تھے کہ کہیں کوئی غلط بات ہماری زبان سے اگر نکل گئی اور قرآن پاک میں ایک دفعہ وہ آ گئی تو پھر وہ ہمارے نام سے ہٹے گی نہیں. تو اس لیے پھر منع کیا گیا. اور خاموشی میں رحمت کیا رکھی کہ جب میں کسی بات کو نہ بتاؤں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو گویا کہ ایک رحمت ہے امت کے لیے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی بھول گئے یا کوئی چیز ضرورت کی تھی انسانوں کی اور وہ اللہ نے نہیں بتائی, ایسا نہیں ہوتا. نہ اللہ تعالیٰ بھولتا ہے نہ نبی بھولتے ہیں, اور نہ کوئی ایسی چیز شریعت میں ہے کہ جس کا تذکرہ ضروری تھا اور نہیں کی گئی. کچھ جگہ پہ دین میں ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملتا ہے, یعنی شک کا فائدہ, کبھی خاموشی کا فائدہ ملتا ہے. جیسے مثال ہے کہ آپ کسی کو جاتے ہوئے کچھ بھی نہ کہیں تو اس کے پاس ایک بینیفٹ کا مل جائے گا نا. کچھ بھی نہ کرے تو آپ آ کے پوچھ نہیں سکتی آپ نے کیوں نہیں کیا. آپ پوچھیں گی تو وہ کہیں گے مجھے آپ نے کہا ہی نہیں, مجھے سمجھ ہی نہیں آئی, میں نے سوچا بھی نہیں یہ کرنا. لیکن جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ میں کچھ کروں, کیا میں کھانا پکاؤں, آپ کہتے ہیں ہاں کھانا پکا دینا, اب جب آپ جائیں گے اور وہ نہیں پکائے گا تو اس کو پکڑ ہوگی نا زیادہ. تو اس کے لیے صحابہ کرام کو مختار کیا گیا تھا. لیکن آج اس مسئلے سے بعض لوگوں نے ایک اور چھٹی لے لی, اور وہ کیا ہے کہ کچھ بھی نہ سیکھو دین کا, نہ سیکھیں گے نہ عمل کرنا پڑے گا, کل ہنس کے دکھا دیں گے کہ ہم تو سیکھتے ہی نہیں تھے. تو آج کے پوچھنے اور ماضی کے, جبکہ اللہ کے نبی موجود تھے, پوچھنے میں بہت بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے دے. جی, ان کا سوال یہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی لوگ حج کرتے تھے, کیا ان کا یہی طریقہ تھا؟ تو سورۃ توبہ میں فرات من اللہ ہی کی پہلی آیتوں میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ لوگ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے دین پہ کہتے تھے, حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تھے, حج بھی کرتے تھے, لیکن حج کے اندر بہت ساری بدعت شامل ہو چکی تھی, جس کا اگر آپ کو تذکرہ سننا ہو تو سیرت کے موضوع پہ جو ٹاپک ہے ہمارا, اس کے بالکل شروع میں سن سکتے ہیں کہ عربوں کی بدعت, قریش نے حج اور عمرے اور بہت ساری چیزوں میں بدعت کی تھی. تو وہ جیسے آج ہم نے بڑی بدعت شامل کر لی ہیں, انہوں نے بھی کی ہوئی تھی, لیکن حج بہرحال کرتے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم کا یہ کہنا کہ ارینا منا سکنا, کہ اللہ ہمیں طریقہ سکھا, تو اللہ نے سکھا دیے تھے. تو پھر حضرت ابراہیم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے سارے انبیاء کرام اپنی امتوں کو اپنے اپنے دور میں حج کا طریقہ وہی بتاتے تھے جو آج ہے. کچھ چیزیں تو اس میں آج ہمیں, یعنی بلکہ دین نبوی میں تو کچھ بھی فرق نہیں ہے. سورۃ توبہ میں وہ آیت کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ کا طواف کرتے تھے قریش مکہ بھی, لیکن ان کو کچھ ڈاؤٹ ہوا تھا صفا اور مروہ کے بیچ میں صحیح کا, تو جس کی وجہ سے پھر یہ آیتیں اتر گئی تھیں. تو بہرحال جو بھی خرابیاں تھیں ان کی اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ ان کو قرآن پاک کی آیتوں میں اپڈیٹ کر دیا.